بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، مہر کی 21 اکتوبر کی 13 اور ربیع الاول کی 6 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207-209 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسن محبی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان۔ انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور پھر سنیے گا پروگرام صبح امید۔ صبح امید کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، جو تاریخی معلومات پر مشتمل ہوتا ہے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی مسلح افواج نے منگل کے دن سے سالانہ مدافعانِ آسمان ولایت ایئر ڈیفینس فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں ایران کی بری فوج اور سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی ایئر ڈیفینس فورس کے مختلف یونٹ حصہ لے رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ منگل کی شام پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچے، اور افغانستان کے صوبہ قندوز کے سانحے کے متاثرین کے لیے انسان دوستانہ امداد لے کر اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک طیارہ افغانستان پہنچا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کی مسلح افواج نے منگل کے دن سے سالانہ مدافعان آسمانی ولایت ایئر ڈیفینس فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں ایران کی بری فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایئر ڈیفینس فورس کے مختلف یونٹ حصہ لے رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق مدافعان آسمان ولایت کے نام سے سالانہ مشقوں میں، جو یا رسول اللہ کے نعرے سے شروع ہوئی ہیں، ایرانی ماہرین کے تیار کردہ میزائل ڈیفینس سسٹم، ریڈار، الیکٹرانک جنگی اور کمیونیکیشن آلات اور نگرانی کے ویژول سسٹموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایران ایئر ڈیفینس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل قادر رحیم زادے نے بتایا ہے کہ مرکزی ایران میں شروع ہونے والی ایئر ڈیفینس فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے میں سول اہداف کے دفاع کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجیوں کی تیز رفتار نقل و حرکت اور ریپڈ ایکشن کا تجربہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے میں مشقوں کے ریجن میں ہمارے طیاروں اور ڈرون طیاروں نے جاسوسی کی پروازیں انجام دیں اور فرضی دشمن کے اہداف کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات حاصل کر کے ہیڈ کوارٹر کو ارسال کیں۔ بریگیڈیئر جنرل قادر رحیم زادے نے ایرانی ماہرین کے تیار کردہ ایئر ڈیفینس سسٹموں کے تجربے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مشقوں کے دوران علاقے کی صورتحال کی نگرانی کے لیے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے، جو الیکٹرانک اور الیکٹرو آپٹک نظام کے ذریعے کام کر رہا ہے، اور فرضی دشمن کے ہدف کا پتہ لگاتے ہی مصنوعی ذہانت اور انالیٹیکل سسٹم کے ذریعے فیصلہ کر کے میزائل سسٹم کو ضروری ہدایات جاری کرتا ہے تاکہ مذکورہ ہدف کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اس تجربے کے ذریعے ایران دو اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک یہ کہ دفاعی صنعتوں کو مقامی بنانا، خاص طور سے میزائل ڈیفینس سسٹم کی ضرورتوں کو پورا کرنا جو دفاعی میدان میں انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا مقصد جدید ترین میکنزم کے ذریعے فوجی جوانوں کی تربیت اور ان میں مہارت پیدا کرنا ہے، اور اس طرح کی اسپیشلائزڈ مشقوں کا مقصد بھی اس عمل میں سرعت پیدا کرنا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ایران کی مسلح افواج نے امریکہ کی جھوٹی ہیبت کا بت پاش پاش کر دیا ہے۔ سپاہ نیوز کے مطابق کوموڈور علی رضا تنگسیری نے سپاہ پاسداران کی بحریہ کے شہیدوں کی یاد میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پچھلے 42 سال سے اقتصادی محاصرے اور ظالمانہ پابندیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ انہوں نے انقلاب اسلامی اور عالمی سامراج کے درمیان ہونے والی محاذرائی کے بعض گوشوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے جوانوں نے خلیج فارس میں کم سے کم 6 بار امریکی جارحیت کو ناکام اور اس کی جھوٹی ہیبت کا بت پاش پاش کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈر نے کہا کہ ہم نے کبھی جنگ میں پہل نہیں کی، بلکہ جب امریکہ نے ایرانی تیل کی جیٹیوں اور ٹرمنلوں کو نشانہ بنایا تب بھی ہم نے تحمل سے کام لیا۔ انہوں نے کہا کہ اتنا نقصان اٹھانے کے بعد ہم امریکہ کے خلاف جنگ میں اترے اور کم سے کم 6 بار امریکیوں کے منہ پر زوردار اور سبق آموز تماچا رسید کیا۔ کموڈور علی رضا تنگسیری نے واضح کیا کہ علاقے میں جعلی صہیونی حکومت کی موجودگی نے اس اسٹریٹجک خطے کی سلامتی کو تعطل سے دوچار کر رکھا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری ایک اعلیٰ سطحی فوجی وفد کے ہمراہ منگل کی شام پاکستان کے دورے پر اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے خبر دی کہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی دعوت پر اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پہنچے، جہاں ان کا پاکستان کے اعلیٰ فوجی افسران اور پاکستان میں ایران کے سفیر نے استقبال کیا۔ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت سے تہران اور اسلام آباد کے درمیان دفاعی تعاون میں توسیع، سرحدی سیکیورٹی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام اور علاقے کے اہم مسائل پر بات چیت کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ جنرل باقری پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات کے علاوہ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے۔ افغانستان کے صوبہ قندوز کے سانحے کے متاثرین کے لیے انسان دوستانہ امداد لے کر اسلامی جمہوریہ ایران کا ایک طیارہ افغانستان پہنچا ہے۔ ایران پریس کے مطابق کابل میں ایران کے سفارت خانے نے منگل کے روز اعلان کیا کہ قندوز پہنچنے والے ایران کے امدادی سامان میں سانحہ قندوز کے زخمیوں اور شہداء کے اہل خانہ کے لیے دوائیں اور طبی وسائل اور دیگر ضروریات کی اشیاء شامل ہیں۔ افغانستان کے صوبہ قندوز کے سید آباد علاقے کی شیعہ جامع مسجد میں گزشتہ جمعے کو ہونے والے دہشت گردانہ بم دھماکے میں 100 سے زائد شیعہ مسلمان نمازی شہید اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے اس دہشت گردانہ بم دھماکے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ 50 ٹن اشیاء اور ضروری وسائل پر مشتمل ایران کی انسان دوستانہ امداد کی 5ویں کھیپ بھی گزشتہ ہفتے افغانستان پہنچی ہے، جس میں غذائی اشیاء، کمبل اور دیگر ضروریات کا سامان شامل ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے افغانستان کے صوبے قندوز کی جامع مسجد میں دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک نشری خطاب میں سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم اس دردناک سانحے کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے متاثر ہونے والے مظلوم خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ داعش نے اس وحشیانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم اس جرم کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ سید حسن نصر اللہ کے مطابق، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکیوں نے داعشیوں کو عراق سے افغانستان منتقل کیا ہے، لہذا قندوز میں قتل عام کی ذمہ داری بھی واشنگٹن پر عائد ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ سانحہ قندوز کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعے کو افغانستان کے صوبے قندوز کے علاقے سید آباد کی شیعہ جامع مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 150 کے قریب نمازی شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ پاکستان کے محکمہ قومی احتساب نے اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کی سرکردہ رہنما مریم نواز کی ضمانت منسوخ کرانے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا یافتہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ توقع ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ 13 اکتوبر سے ایون فیلڈ ریفرنس کے بارے میں دائر کردہ اپیلوں کی سماعت شروع کر دے گا۔ قابل ذکر ہے کہ 6 جولائی 2018 کو پاکستان کی احتساب عدالت نے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو 10 سال، ان کی صاحبزادی مریم نواز کو 7 سال، جبکہ داماد محمد صفدر کو 1 سال قید با مشقت کی سزا سنائی تھی۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی سال 19 ستمبر کو مذکورہ ملزمان کی اپیل کی سماعت کے بعد احتساب عدالت کی جانب سے سنائی جانے والی سزا کو معطل کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دے دیا تھا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عراقی ہم منصب کے نام ایک پیغام میں عراق میں عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے پیغام میں عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کو مخاطب کرتے ہوئے عراق میں عوامی حاکمیت کے مقام و منزلت کے مظہر کی حیثیت سے اس ملک میں عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی کہ عراق میں منتخب اراکین پارلیمنٹ اور عوامی اتحاد و یکجہتی نیز نئی حکومت کی تشکیل سے یہ ملک امن و استحکام کی طرف بڑھے گا اور ترقی و پیش رفت کرے گا۔ انہوں نے عراق میں امن و استحکام کے قیام پر ایران کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ اور تمام شعبوں میں ترقی و پیش رفت سے متعلق مشترکہ تعاون کے لیے تہران کی آمادگی کا بھی اعلان کیا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور میں ایک مرکزی وزیر کی گاڑی سے ہلاک ہونے والے کسانوں کی یاد میں پورے ملک میں کسانوں نے دعائیہ جلسے اور اجتماعات منعقد کیے اور ملزموں کی گرفتاری اور مرکزی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ لکھیم پور میں اس مقام کے قریب جہاں کسانوں کو مبینہ طور پر گاڑی سے کچل کر مار ڈالا گیا تھا، مختلف ریاستوں سے کسان لیڈر اور عام شہری پہنچے، جبکہ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پریانکا گاندھی نے بھی وہاں پہنچ کر دعائیہ پروگرام میں شرکت کی اور مرنے والے کسانوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ کسانوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ اسٹیج پر کسی بھی پارٹی کے سیاسی لیڈر کو جگہ نہیں دیں گے، اس لیے پریانکا گاندھی اسٹیج کے نیچے ہی بیٹھی رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے عراق کے عام انتخابات اور ان کے نتائج۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
عراق کے پانچویں پارلیمان انتخابات اتوار کو منعقد ہوئے، جس کو خود عراق کے ساتھ ساتھ علاقائی سطح پر بھی کافی اہمیت حاصل ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ قبل از وقت انتخابات میں پولنگ کے دوران ٹرن آؤٹ 41% رہا، جو گزشتہ چار انتخابات کے مقابلے میں کم ہے۔ 2014 کے انتخابات میں 44% سے زائد رائے دہندگان نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا تھا۔ عراقی مبصرین کا کہنا ہے کہ عام انتخابات میں عوام کی نسبتاً کم شرکت کی وجہ یہ ہے کہ عوام ابتر اقتصادی صورتحال اور ملک میں پائے جانے والی بدعنوانی سے ناراض ہیں، اور 2019 اب تک وقفے سے مظاہرے کر کے عراقی عوام اپنی ناراضگی کا بارہا اعلان بھی کر چکے ہیں۔ انتخابات کے دوران سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے۔ اگرچہ مختلف حلقوں کی جانب سے انتخابی نتائج کے بارے میں باتیں سامنے آ رہی ہیں، لیکن عراق کے الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا ہے کہ انتخابی نتائج کے بارے میں ہونے والی باتیں قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں اور افواہ سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ حقیقی نتائج وہی ہوں گے جن کا اعلان کمیشن کرے گا۔ دوسری جانب عراق کے صدر، وزیر اعظم اور دیگر شخصیات نے پرامن ماحول میں عام انتخابات کو کامیابی کے ساتھ منعقد کرانے پر متعلقہ اداروں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ بہرحال اب جب کہ عراق کے انتخابات مکمل ہو گئے اور کچھ ہی گھنٹوں میں تصویر صاف ہو جائے گی کہ کس دھڑے کو سب سے زیادہ نشستیں ملی ہیں، منتخب حکومت اور پارلیمنٹ پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عراقی عوام کے مطالبات اور ان کی خواہشات کی تکمیل کریں۔ پہلے مرحلے میں عراقی عوام کے اقتصادی مشکلات اور بجلی کی کمی سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کیے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد عراق میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا بھی حکومت کی بڑی ذمہ داری ہوگی، جبکہ عراق میں پائی جانے والی بدامنی کی اصل جڑ یعنی غاصب امریکی فوجیوں کی موجودگی کا خاتمہ کرنا ہے، جس کے بارے میں عراقی پارلیمنٹ پہلے ہی بل منظور کر چکی ہے۔
اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جہاں ہم نے تہران میں موجود سیاسی مبصر جناب احمد عباس صاحب کو ٹیلیفون کے ذریعے سے دعوت دی، اور تہران میں ہی مقیم ایک اور ممتاز طرز نگار مصر محمدانی صاحب ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں احمد عباس صاحب سے۔ احمد، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ۔
جو انتخابی عمل انجام پایا، ووٹنگ ہوئی اور آج اس کے نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے، مجموعی طور پر انتخابی عمل کو آپ نے کس طرح سے دیکھا؟
دیکھیے، انتخابی عمل جو ہے وہ قابل تعریف ہے اور مبارکباد کے حقدار ہیں عراق کے عوام کہ ایسے خطے میں جمہوریت کو فروغ دے رہے ہیں جہاں جمہوریت ناپید ہے۔ مغربی ایشیا کے علاقے میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں نہیں ہے جمہوریت، ایسے میں عراقی عوام نے یہ جمہوری عمل انجام دیا۔ بے شک جو شرکت رہی وہ 9 ملین سے کچھ زائد، 9,77,000 لوگ شریک ہوئے، اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا، جبکہ تعداد 22 ملین سے زیادہ ہے رائے دہندگان کی۔ تو 41% کا ٹرن آؤٹ رہا، جو کہ بہت زیادہ تو نہیں ہے، البتہ بہت کم بھی نہیں ہے حالات کو اگر دیکھا جائے، جس طرح سے عراق کے حالات ہیں کہ بدامنی کے واقعات دیکھیے ابھی بھی ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ خوشی کی بات ہے کہ سیکیورٹی کے انتظامات اچھے رہے اور انتخابات پرامن طریقے سے انجام پائے۔ تو سب سے پہلے تو اس پہ عراقی عوام کو مبارکباد دینا چاہیے، عراقی جو مذہبی قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، اسے مبارکباد دینا چاہیے کہ ان کی کاوشیں جو ہے وہ ثمرآور ثابت ہوئیں۔ اور عراق کے انتخابات میں عرب لیگ کی طرف سے بھی مبصرین تھے اور عالمی مبصرین تھے، تو سب کی نگرانی میں یہ الیکشن ہوا ہے۔ کچھ جگہوں پر، ایک صوبے کا میں نے دیکھا کہ وہاں پر ٹرن آؤٹ 48% بھی رہا، کسی جگہ کم بھی رہا۔ تو بہرحال مجموعی طور پر 41% رہا ہے اور یہ عمل چونکہ انجام پایا، تو اب امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ ایک سلسلہ آگے بڑھے گا کہ نتائج کا، البتہ نتائج کا اعلان ہونے لگا ہے۔ میں نے جو دیکھا تو 11 صوبوں کے ابتدائی نتائج کا اعلان ہو گیا ہے، اس کے مطابق صدر دھڑا جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر مالکی صاحب کا الائنس جو ہے وہ ہے اسٹیٹ آف لا، تیسرے نمبر پر فتح الائنس جو ہے الفتح وہ چل رہا ہے، کردستان میں ظاہر ہے وہ بارگانی صاحب کی پارٹی۔
جی بہت شکریہ۔ اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ایک اور سینئر طرز نگار جناب میسم حمدانی صاحب، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی حمدانی صاحب، ظاہر ہے کہ عراق کے انتخابات کی خود عراق کے لیے بھی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے اور خطے کے لیے بھی، تو میں پہلے تو آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عراقی عوام کے نزدیک ان انتخابات کی کتنی اہمیت ہے، چونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2019 میں خود عراقی عوام نے مختلف شہر میں مظاہرہ کر کے حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کیا تھا، استعفے کا مطالبہ کیا تھا، نئی حکومت اور نئے سرے سے انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، اور اب نئے انتخابات ہوئے ہیں، تو عراقی عوام کے نزدیک ان الیکشن یا ان انتخابات کی اہمیت کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ انتخابات جو ہیں، جس کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے مقررہ مدت سے پہلے جو ہے وہ یہ انجام پا رہے ہیں، اور اس کی بھی اصل وجہ وہی مظاہرے یا احتجاجات ہیں کہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہ اس کے بعد ایک معاہدے کے تحت موجودہ جو وزیراعظم ہے وہ قدرت پہ پہنچے، حکومت پہ پہنچے، اور بالآخر ایک فیصلہ ہوا کہ بھارت جو ہے ان کو جلدی کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اگر عراق کی ہم بافت کو دیکھیں، یعنی اگر عراق کی صورتحال کو آپ دیکھیں، تو عراق کے اندر اگرچہ اکثریت جو ہے وہ اہل تشیع مسلمانوں کی ہے، شیعہ مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پر متعدد اقوام جو ہے وہ آباد ہیں، متعدد قبائل وہاں پر آباد ہیں، اور پھر ایک بڑا عرصہ گزشتہ جو گزرا ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کا عرصہ گزرا ہے، کہ جس کے آخری جو ڈکٹیٹر ہے وہ صدام حسین تھا، اور اس کے جانے کے بعد بھارت عراق کے اندر ایک غیر یقینی کی صورتحال رہی ہے، اور اب یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ الیکشن کی طرف، انتخابات کی ایک روٹین ہے جو عراق میں جو ہے وہ بیل ڈالی جا رہی ہے، اور لوگ اب اس کی طرف آہستہ آہستہ مائل ہو رہے ہیں. ہم نے شروع میں دیکھا تھا، یہ تقریباً غالباً پانچواں یا چھٹا الیکشن ہے، تو ہم نے یہ دیکھا تھا شروع میں کہ آپ نے دیکھا ہو کہ بہت متشدد بعض الیکشن گزرے ہیں، اور بعض شروع کے جو ہے وہ جو پاور جو ہے چینج آف پاور جو تھی اس کے اندر مشکلات اور مسائل بھی رہے ہیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ عراق کے اندر جو قبائلی مختلف نظام ہیں ان کی وجہ سے، اور ایک سابقہ جو وہاں پر ایسا دور گزرا ہے، اور پھر جیسے ہمارے دوسرے دوست نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو علاقہ ہے، خطہ ہے، عراق ہے، عراق کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں وہاں ڈیموکریسی جو ہے وہ ایکسرسائز ہی نہیں ہوتی، وہاں پر ڈیموکریسی موجود ہی نہیں ہے، وہاں پر جمہوریت کا نظام، الیکشن کا نظام ہی نہیں موجود. تو میرا خیال ہے اس سارے سابقے کو دیکھتے ہوئے اگر اب آپ دیکھیں تو اس میں اہمیت جو ہے وہ بہت واضح ہے. اگرچہ یورپی ممالک کی طرف سے، یورپی میڈیا کی طرف سے کافی ڈنڈورا پیٹا گیا کہ جی عراق میں بہت کم ٹرن آؤٹ رہا ہے، اور جو ہے عراق میں ووٹنگ کی جو ہے وہ شرح کم رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ کم نہیں رہی.
دانی صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں. یقینی طور پر عراق میں مسئلے کی بنیادوں پر اختلاف ڈالنا ناکام تجربہ ہے، اور 2003 کے بعد سے اب تک عراقی عوام نے، عراقی عمائدین نے، عراقی اکابرین نے، اور خاص طور پر عراق کے مراجع اعظم نے ثابت کیا ہے کہ عراقی عوام سامراج کی اس طرح کی تفرقہ انگیز سازشوں کا شکار نہیں ہوتے. یہ اور بات ہے کہ چھوٹے موٹے کچھ گروہ ہوتے ہیں جو سامراجی قوتوں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو عراقی عوام متحد ہیں اور اپنے ملک کی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے کا ہنر جانتے ہیں، جیسا کہ اتوار کے الیکشن میں دنیا نے دیکھا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی باسز بھی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے. یہ پروگرام ہم نے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا ہے، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش جدھر دیکھا کیا بتائیں شوق آنکھ بھر دیکھا از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا کیا بتائیں دل نے سم جا کے مل گیا کعبہ دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہ در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا تھا دمے سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں عقلانیت نہ ہو وہاں تباہی اور فساد حاکم ہوتا ہے. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین کائنات میں صرف انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عقل کے نایاب گوہر سے نوازا ہے. انسان اور حیوان کے درمیان عقل ہی فصل ممیز ہے. لہذا جو انسان اپنی عقل سے استفادہ نہ کرے وہ بھی حیوان ہے، بلکہ قرآن کی نظر میں کبھی حیوانوں سے بھی پست اور نیچا ہو جاتا ہے. اور اولائے کا کل انعام بلہم ازل کا مزداق بن جاتا ہے۔ ایک مثالی معاشرے میں عقل کا عنصر کافی عمل دخل رکھتا ہے۔ یہ عقل مندوں کا معاشرہ ہے، اس معاشرے پر عقلانیت حاکم ہے۔ یہاں جاہلیت، بے جا غیرت اور غیر معقول احساسات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت کا معاشرہ عقل و درایت سے عاری، ایک حیوان نما اور درندہ ساز معاشرہ تھا۔ انسان جہالت اور ناآگاہی کی بنیاد پر ہی اپنے احساسات کا مطیع ہو جاتا ہے، لیکن اگر عقل و درایت اور شعور پیدا ہو تو نہ فقط معاشرے کے اندر صلح و آشتی برقرار ہوتی ہے، بلکہ گمراہی اور حق سے بھٹکے ہوئے افراد کو بھی حق اور ہدایت کے جام سے سیراب کیا جا سکتا ہے۔ پس مثالی معاشرے کی اہم ترین خاصیت عقل گرائی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم و آگاہی اور بصیرت سے عاری ذلیل افراد تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی پہچان ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کے اسیر اور شیطان کے آلۂ کار بنے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز انسان کی حقیقت، پہچان، کرامت اور عزت کا باعث بنتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے وہ علم، آگاہی اور بصیرت ہے۔ بس اس حوالے سے ایک باشعور اور تعلیم و تربیت یافتہ معاشرہ ہی سعادت مند اور ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ لہذا ایک مثالی معاشرے کی تشکیل میں علم و دانش کا اہم کردار ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام علم اور صاحبان علم کی قدر و منزلت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں، خدا رسیدہ عالم، راہ نجات پر چلنے والا طالب علم، اور عوام الناس کے وہ گروہ جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتا ہے اور ہر ہوا کے ساتھ لہرانے لگتا ہے۔ اس نے نہ نور کی روشنی حاصل کی ہے اور نہ ہی کسی مستحکم ستون کا سہارا لیا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی نظر میں انسان کی قدر و قیمت اس کے علم و بصیرت کے مطابق ہے۔ چنانچہ ایک معاشرہ مختلف افراد سے وجود میں آتا ہے، لہذا معاشرے کی قدر و قیمت اس معاشرے کے صاحبان علم و معرفت سے لگایا جا سکتا ہے۔ بس مثالی معاشرے کو تعلیم و تربیت کے بغیر تصور کرنا محال ہے۔ لہذا علم و دانش اور صاحبان علم معاشرے کے ایک لازمی جز میں شمار ہوتے ہیں، اور معاشرے کی مادی اور معنوی ترقی اور پیش رفت میں ان کا اہم اور بنیادی کردار ہوتا ہے۔ لیکن جب امور ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں تو کسالت اور ناتوانی وجود میں آ جاتی ہے اور ان دونوں سے غربت جنم لیتی ہے۔ لہذا جس معاشرے میں کام کاج اور عملی جد و جہد کی حاکمیت قائم ہو، جس سوسائٹی میں لوگوں نے کام کاج اور محنت کو اپنا پیشہ بنایا ہو، وہ کبھی افلاس اور غربت کی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتی، کیونکہ کام کاج اور محنت کرنے سے ہر طرح کی طاقت اور قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لیکن غربت اور بیکاری، تنگ دستی اور غلامی وجود میں لاتی ہے، جس کا ایک لازمی نتیجہ فساد اور بربادی ہے، جو کسی بھی طرح سے ایک مثالی معاشرے اور آئیڈیل سوسائٹی سے تناسب نہیں رکھتا ہے۔ پس جو شخص کام اور محنت کرتا ہے اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص کام چور ہوتا ہے اس کی تنگ دستی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ مثالی معاشرہ محنت کش افراد کا معاشرہ ہے، جہاں پر ہر شخص اپنی ذاتی توانائیوں سے معاشرے کی ترقی اور سعادت کی راہیں ہموار کرتا ہے۔ اپنے معاشرے کو غربت اور افلاس اور اس کے ذریعے سے پھیلنے والی ہر طرح کی برائی اور فساد سے نجات دلاتا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ سجاد باغ حسین آباد لکھنؤ ہندوستان سے لکھتی ہیں کہ ماہ رمضان کے تمام پروگرام پسند آئے۔ ویسے تو سبھی پروگرام اچھے ہوتے ہیں، مگر ولادت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت معصوم قم سلام اللہ علیہا پر پیش کیے جانے والے پروگرام بہت عمدہ تھے، خصوصاً انٹرویو تو بہت عمدہ تھا، اور سارے پروگراموں میں اشعار وغیرہ سے بھی دل خوش ہو گیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور سامعین محترمہ سیدہ سکینہ رباب آبدی صاحبہ کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
کہتے ہیں کسی نہر میں تین خوبصورت اور بڑی بڑی مچھلیاں رہا کرتی تھیں۔ ایک دن کچھ ماہی گیروں کا وہاں سے گزر ہوا، جب ان کی نظریں ایسی موٹی تازی اور خوبصورت مچھلیوں پر پڑیں تو ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور انہوں نے ان کے شکار کی ٹھان لی۔ لیکن ان کے پاس اس وقت نہ تو جال تھا، نہ کانٹے اور نہ ہی ڈور، پکڑتے کیسے؟ انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں اور شکار کا سامان لے کر آتے ہیں۔ مچھلیوں نے جب شکاریوں کی بات سنی تو سمجھ گئیں کہ اگر انہوں نے ذرہ برابر کاہلی دکھائی تو وہ ان شکاریوں کے دام میں پھنس جائیں گی، لہذا ان شکاریوں کے ہاتھ سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ دوستو، ان تین میں سے ایک مچھلی بڑی ہی ہوشیار اور چالاک تھی، دوسری ذرا کم چالاک تھی، اور تیسری بالکل ہی احمق اور بیوقوف۔ چالاک مچھلی نے اپنے آپ سے کہا، مجھے اس بلا سے جان چھڑانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، آخر کیا کیا جائے؟ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ خود سے بولی، اگر میں ندی کو چھوڑ کر دریا اور پھر کھلے سمندر میں چلی جاؤں تو جان بچ سکتی ہے۔ اس نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن باقی دو مچھلیوں کو اپنے منصوبے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ دونوں مچھلیاں اس کے منصوبے سے خوش نہیں ہوں گی، اور اس طویل سفر میں آنے والی مشکلات کو دیکھتے ہوئے کہیں وہ اسے بھی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہ کر دیں۔ چالاک مچھلی نے کسی کو بتائے بغیر سمندر کی جانب سفر شروع کر دیا، اور تنگ و تاریک اور خطرناک راستوں سے گزرتی ہوئی کھلے سمندر میں پہنچ گئی، اور اس طرح اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئی۔ اتنے میں شکاری ندی کے کنارے واپس پہنچ گئے تھے۔ دوسری مچھلی جو ذرا کم چالاک تھی، جب اس نے شکاریوں کو جال ڈالتے دیکھا تو سمجھ گئی کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اور اسے بھی اپنی جان بچانے کے لیے چالاک مچھلی کے ساتھ چلا جانا چاہیے تھا۔ لیکن اس نے دیکھا کہ اب جو تھوڑا بہت وقت باقی بچا ہے اس پر افسوس کروں گی تو یہ بھی وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، لہذا اب افسوس کرنے کا وقت نہیں بلکہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ گزرا ہوا وقت تو ہاتھ آنے سے رہا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک چال چلوں اور بے حرکت اور الٹی ہو کر خود کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں، تاکہ شکاری یہ سمجھیں یہ تو پہلے ہی مر چکی ہے، اس طرح میری جان بخشی ہو جائے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا۔ جب شکاریوں نے مچھلی کو پانی کے اوپر الٹا پڑا دیکھا تو انہوں نے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ مچھلی تو مر چکی ہے، اسے پانی سے نکال کر ندی کے کنارے پھینک دیا اور وہاں سے چل دیے۔ جو ہی شکاری مچھلی سے دور ہوئے، مچھلی نے ایک چھلانگ لگائی اور واپس پانی میں چلی گئی، اور اس طرح اس نے بھی اپنی جان بچا لی۔ اب سنیے احمق اور کاہل مچھلی کی بات۔ خطرہ سامنے دیکھ کر پہلے تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، اور پھر مارے خوف کے اس نے ادھر سے ادھر بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا کہ کسی طرح اپنی جان بچائے، لیکن کچھ بن نہ پڑی۔ شکاریوں نے جال ڈال دیا اور وہ اس میں پھنس گئی۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح سے اس جال کے کسی سوراخ، کسی حلقے یا کسی گرہ سے باہر نکل سکے، لیکن وہ جتنا جال سے نکلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی اس میں پھنستی چلی جاتی، اور اس کی توانائیاں جواب دیتی رہتی، یہاں تک کہ وہ بالکل بے بس اور چکنا چور ہو کر پڑ گئی۔ شکاریوں نے اسے پکڑا اور بھون بھون کر خوب مزے لے لے کے کھایا۔ ہاں، ایک بات تو رہ گئی، وہ یہ کہ جب یہ احمق مچھلی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس بار میں شکاریوں کے جال سے بچ گئی تو میں کھلے سمندر میں چلی جاؤں گی اور وہاں چین سکون سے رہوں گی، اور اگر میں خود یہ کام نہ کر سکی تو یقیناً کسی عقل مند کا ہاتھ پکڑوں گی اور اس کی رہنمائی میں خود کو اس خطرے سے بچا کر سکون کا سانس لوں گی۔ مگر اب کیا ہوتا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا اردو ترجمہ، اور یہی ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دیگر تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 21 مہر، 6 ربیع الاول اور 13 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ تیرہ اکتوبر سن 539 قبل مسیح کو ایران میں حقامنشی سلسلے بادشاہت کے بانی کوروش نے تاریخی شہر بابل کو فتح کیا۔ کوروش نے نہایت مضبوط اور مستحکم دیواروں اور قلعے والے شہر بابل پر قبضہ کرنے کے لیے اندرون شہر سے گزرنے والے دریائے دجلہ کے راستے کو بدلنے کا حکم دیا تھا۔ اس طرح اس کی فوج نے شہر میں داخل ہونے والے دریائی راستے کو عبور کر کے بابل شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر موجودہ عراق کے وسط میں واقع اور اپنی عظمت و طاقت کے عروج پر تھا۔ چھ ربیع الاول سن 663 ہجری قمری کو مشہور ایرانی ریاضیداں اور سائنسداں ابہری سمرقندی نے وفات پائی۔ ابہری نے کئی کتابیں لکھی ہیں جن میں ہدایت الحکمہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ابہری سمرقندی نے فلکیات اور علم نجوم پر 3 رسالے بھی تحریر کیے ہیں۔ تیرہ اکتوبر سن 1900 کو اردو کے ایک بڑے شاعر امیر مینائی نے وفات پائی۔ وہ 23 فروری سن 1829 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق مختوم شاہ مینا کے خاندان سے تھا اور اسی نسبت سے مینائی کہلائے۔ امیر مینائی ایک اچھے غزل گو ہی نہیں بلکہ ایک اچھے نعت گو بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ ماہر لسانیات بھی تھے۔ ان کی تصانیف میں غزلوں کے دیوان، مرایت الغیب اور صنم خانے عشق کے علاوہ نعتوں کا ایک مجموعہ اور ایک نامکمل لغت شامل ہے۔ تیرہ اکتوبر سن 1900 کو اردو کے نامور ادیب اور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج پیدا ہوئے۔ ان کے والد شمس العلماء سید ممتاز علی خود بھی اردو کے ایک مایا ناز ادیب اور متعدد رسالوں کے مدیر تھے۔ امتیاز علی تاج نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تعلیم حاصل کی اور جلد ہی وہ گھر کے ادبی ماحول کی وجہ سے خود بھی ادب تخلیق کرنے لگے اور انگریزی سے اعلیٰ پائے کے ڈرامے اردو میں منتقل کرنے لگے۔ اس زمانے میں انہوں نے خود بھی متعدد ڈرامے تحریر کیے جو اس زمانے کی عام روش سے ہٹ کر تھے۔ سن 1934 میں انہوں نے اپنا سب سے مشہور اور مقبول ڈرامہ انارکلی تصنیف کیا، جو آج بھی اردو ادب کے کلاسک ڈراموں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے ریڈیو کے لیے بھی متعدد ڈرامے تحریر کیے اور چچا چھکن جیسا لافانی کردار تخلیق کیا۔ عمر کے آخری چند سال وہ پہلے پاکستان آرٹس کونسل لاہور کے ڈائریکٹر اور پھر مجلس ترقی ادب کے ناظم رہے۔ تیرہ اکتوبر سن 1944 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران سابق سوویت یونین کی سرخ فوج کی مدد سے اور ٹیٹو کی قیادت میں یوگوسلاویا کے وطن پرستوں نے یوگوسلاویا کے دارالحکومت بلغراد کو جرمنی کے قبضے سے آزاد کرایا۔ سن 1941 میں جرمنی نے یوگوسلاویا پر حملہ کر کے اس شہر پر قبضہ کر لیا تھا اور یوگوسلاویا کے وطن پرستوں نے مسلسل حملوں کے ذریعے اس کی آزادی کی کوشش جاری رکھی۔ وہ بالآخر 13 اکتوبر سن 1944 کو روسی فوج کی مدد سے بلغراد کو آزاد کرانے میں کامیاب ہو گئے۔ اکیس مہر سن 1347 ہجری شمسی کو ایران کے فن منیچر کے ایک نامور استاد حسین بہزاد کا انتقال ہوا۔ انہوں نے شروع میں مصوری کے ابتدائی اصول اپنے والد سے سیکھے اور اس کے بعد اس زمانے کے ماہر اساتذہ سے کسب فیض کر کے اس فن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ استاد بہزاد آہستہ آہستہ اپنے فن کی وجہ سے اتنے مشہور ہوئے کہ اپنے دور کے منیچر کے مشہور ترین ماہرین میں ان کا شمار ہوا۔ انہوں نے فن منیچر میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اس گراں قدر ایرانی اور اسلامی حقیقی فن کو فروغ دیا۔ استاد بہزاد رنگوں کے ذریعے مخصوص انداز میں جذبات کا اظہار کرتے تھے اور خوابوں کی ایک دنیا تخلیق کرتے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لک الحمد ان بعثتنی من مرغدی ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وامت واحييت وامرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت ادعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب اجل وتدانی فی الدنیا امل واشتدت الی رحمتک فاقت وعظمت لتفریطی حسرت وخلصت لوجهک توبت فصل علی محمد خاتم النبیین وعلی اهل بیته الطیبین الطاهرین وارزقنی شفاعت محمد صلی الله علیه و آله ولا تحرمنی صحبت انک انت ارحم الراحمین اللهم اقض لی فی الاربعاء اربعا اجعل قوتی فی طاعتی و نشاطی فی عبادتی و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علی مغابک انک لطیف لما تشاء رحمتك يا أرحم الراحمين.